أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The topic that we have decided to speak for the next few days is the different verses of Quran that Imam Hussain Sattu Salam used in his travels. Also when he was present in Karbala. And the reason why we chose that particular topic is that human beings have been created for a certain purpose. God has not created us without any purpose or having a blueprint in mind. Before the creation of Hazrat Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala had different creations. And in those creations, there was a need that human beings should be created. For the last 3 days, we looked at what were the creations having and what was required in the creation of human beings. The conclusion that we got to was this, that Allah subhanahu wa ta'ala created human beings for the purpose of acquiring the traits of Allah subhanahu wa ta'ala, the characteristics of Allah subhanahu wa ta'ala inside of their soul, to elevate itself to the point where the angels cannot reach. In order to acquire this, Allah subhanahu wa ta'ala sent 124,000 prophets and gave a summary of all of the teachings of the prophets in the form of Quran, and also gave us those human beings that had reached the purpose of creation. Those human beings that reached the creation's purpose were Anbiya alayhi salam and our 14 Masumeen alayhi salam. Yani the 14 Masumeen alayhi salam became the representatives of Allah subhanahu wa ta'ala on this planet for all of the whole universe. Meaning the mountains, the skies, the earth, the stars, the moons, all of the other planets and stars and galaxies required a representative of Allah subhanahu wa ta'ala, through whom all of His creations could receive His mercy, beneficence, forgiveness, sustenance, and every single thing that was required for the creation to exist. Now, Quran in itself is in our houses, but it hasn't earned our respect. There's two types of respects. One is that you respect something because of its title, right? You have a person, for example, a scholar, is called Mawlana. The person has a respectful title, so you respect the Mawlana because of the title. Or maybe I should give you the example of your jobs. You have a manager or a person that you report to. That person that you report to has a title which requires that you listen to what the person says. And because of his title or her title, you show respect. But then there is a second type of respect which the person earns. And they earn while they tell you that they are knowledgeable, they tell you that they are merciful, they tell you that they are compassionate, they tell you that they are beneficent. When you see those traits inside of that person, your heart, from the bottom of your heart, you respect that individual. There are Muslims that respect Quran because of its title. Because of its title that it is the holy book of Muslims, the Muslims respect Quran because of that. But then there are Muslims for whom Quran has earned respect and honor and love. And the way that Quran has earned this respect, honor and love is because it has shown them that it is knowledgeable, that it is merciful, that it is beneficent, that it is the thing that can give them the most amount of benefit. Now the way that these people love Quran or respect Quran is very different than the individuals who respect Quran because of the title. And that respect of Quran just with the title will not get you too far. It will be enough for you to hold it very respectfully in your hands, have a cover put on it in a very embroidered, cloth. And that respect of the title will allow you to put that book somewhere, the highest place that you can find in your house. And then when it is that someone passes away, you will take that Quran, bring it out, recite it so that the sawab can go to the individual who's passed away. But do you know that Quran's benefit, Quran was not revealed for the benefit of people who pass away. Quran was not revealed on the face of this earth on the beautiful, pure heart of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So that it can become beneficial for the people who have passed away. Quran had been revealed on that heart so that it can be beneficial for the living. Now, in order for us to be able to achieve the particular purpose of creation of human beings, you require Quran as a medium, as a resource. If we're not going to use Quran as the medium or resource, we will never be able to achieve the purpose of our creation. You can write this down anywhere you like. You can write it in stone. You can write it on any wall that you wish. That if you did not learn from Quran, agar humne Quran se na sikha, to wo hamari khilqat ka maqsad jiski wajah se khuda ne insaan ko khalq kiya, hum us maqsad tak kabhi bhi nahi pahunch sakte. Yani agar is maqsad tak koi shakhs baghair Quran ke pahunch sakta to khuda ko Quran ko utarne ki zarurat nahi thi. Khuda ne usko isiliye utara ki insaniyat ko hidayat, insaniyat ko hidayat ki zarurat hai zindagi ke shuru se lekar zindagi ke aakhir tak. Aur agar insaan ko hidayat na mile aur wo gumrahi mein pad jaye aur ghaflat ya ghaflat mein pad jaye تو وہ شخص اس زندگی کو 60-70-80 سال کی زندگی کو گزار تو لے گا, لیکن وہ شخص اس دنیا سے انسان کی صورت اور شکل میں نہیں جائے گا. کیونکہ انسان کی خلقت کا مقصد جو تھا وہ شخص اس مقصد تک نہیں پہنچ سکا. جانوروں کی خلقت کا جو مقصد تھا وہ اس مقصد تک ضرور پہنچا. کیونکہ وہ اس مقصد تک پہنچ گیا تو جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ انسان کی صورت میں نہیں گیا بلکہ ایک جانور کی صورت میں گیا. جانور کی خلقت اگر آپ دیکھیں تو اس کو سوائے کھانا پینا روٹی پانی گھر بار شادی بچے اس کے علاوہ اسے کوئی اور ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایک انسان کو بھی صرف اور صرف انہی چیزوں کی ضرورت ہو اور وہ انہی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرے تو وہ انسانیت کے مقصد تک نہیں پہنچا بلکہ وہ جانوروں کے مقصد تک پہنچ گیا ہے. اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو روز محشر میں وہ انسان نہیں اٹھے گا بلکہ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ مخلوط ہوگا, اس کی شکل مخلوط ہوگی بہت سارے جانوروں جیسی. کیونکہ اس نے نہ کہ صرف ایک سانپ کے مقصد تک پہنچا بلکہ کتے کے مقصد تک بھی پہنچ گیا, بلکہ بلی کے مقصد تک بھی پہنچ گیا, بلکہ وہ تمام کے تمام جانور جو خدا نے اس دنیا میں خلق کیے ہیں ان میں سے جتنے بھی جانوروں کی خلقت کے مقصد تک وہ پہنچا اس کی شکل روز محشر میں ویسی ہی ہوگی. یعنی سانپ اس کی زبان کیا کرتی ہے, ڈستی. اگر انسان کی یہ زبان بھی یہی کام کرے کہ ڈستی رہے, کس مقصد تک پہنچا, انسانیت کے سانپ کے. چونٹی لالچی ہے, اپنے سے 10 گنا کیا 100 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بھی یہ انسان بھی 100,000-250,000 کی کریڈٹ لائن لے کے بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہوئے؟ اور جتنا بھی پیسہ ہو اتنا ہی کم ہے. تو جو شخص لالچ کی انتہا تک پہنچ گیا یا لالچی بن گیا اس نے کس کی خلقت کے مقصد کو پایا, چونٹی کی. اسی زبان کے حوالے سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالہ حقوق اگر آپ کو وقت ملے, The Treaty of Rights, if you get a chance, study it. Every single imam who has left something behind, on the day of judgment, when you meet them, they will ask you, did you learn from what I left? Imam Ali alayhi salam will ask you, did you learn Nahjul Balagha, did you learn some of my sermons, did you learn and get guidance from that book? Is this an unnatural question to ask from Imam? If I was to write a book and leave it, and I leave it in my house for my kids and family members to read, when I see them on the day of judgment, is it a natural question for me to ask, did you read the book I wrote? Is this a natural question or no? It's not. I wrote the book, I left it in the house, it was there, did you read it or not? It is a natural question which I can ask. Or I think for you it would be, if I had left $1,000,000, that would probably be a natural question for me to ask, did you spend that $1,000,000? Would that be more reasonable for you? A person's life work leaves it in the house, and the family members themselves don't read it, don't take benefit from it. It's a natural question. What else do you think they will ask? What else do you think Aimma can ask you? You will see them on the Day of Judgment. You will see them as soon as you die. What type of questions do you think they can ask you? You think they will ask you about your prayers? No? Does that not sound like a natural question to ask? Have you prayed? Did you pray in your life? The representative of Allah subhanahu wa ta'ala should ask this question as the first question to you when you see him after you die. Because that is the first question that Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask you. یعنی جو خدا کا خلیفہ ہے اس دنیا پر اس پوری کائنات کے لیے جو حجت خدا ہے وہ آپ سے جو پہلا سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا کیوں کیونکہ جو خالق ہے جس کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے جس کا وہ خلیفہ ہے جس کا وہ وصی ہے جس کی کہ وہ حجت ہے اس کائنات میں آپ کا خالق آپ سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ آپ نے نمازیں پڑھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا خلیفہ یہ سوال نہ کرے نیچرل کوشچنز Try to think of the natural questions that Aimma alayhi salam can ask you when you meet. It is not only that you will meet your Creator. Ye sirf ye nahi hai ki hum sirf aur sirf likaul Allah hi karenge jab hum is duniya se jayenge, balki humne likaul ahlul bayt bhi karni hai. Balki hamari mulaqat ahlul bayt alayhi salam se bhi hogi. ہماری ملاقات انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوگی اور ان کے سب سے افضل نبی سب سے افضل مرسل سے بھی ہوگی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملاقات میں یہ تمام کی تمام ہستیاں ہم سے کیا سوال پوچھ سکتی ہیں اور ابھی وقت ہے کہ ان سوالوں کے جواب ہم ڈھونڈ کر جائیں اگر ان سوالوں کے بارے میں فکر نہ کی جواب نہ ڈھونڈے تو اس وقت پھر کیا کہیں گے سوال ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھئی ملائکہ جو آپ کے پاس قبر میں آئیں گے ان کے پاس حق ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں نا تلقین جب کہی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ملائکہ آئیں گے آ کے انہوں نے یہ یہ سوال پوچھنے ہیں ان سوالوں کا جواب ہم ابھی آپ کو دے رہے ہیں تو مردہ جب آپ اس کو دفناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا نہیں اس کے شولڈرز کو ہلا ہلا کر کہتے ہیں کہ سنو ابھی یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا خدا کون ہے تمہاری کتاب کیا ہے تمہارا رسول کیا ہے تمہارا امام کیا ہے جنت اور دوزخ حق ہے روز معاد روز معاشر حق ہے یہ پوچھ کہا جاتا ہے یا نہیں یعنی ایک ملائکہ کو یہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے تو جو حجت خدا ہے آیا اس کو سوال کرنے کا آپ سے کوئی حق نہیں آیا وہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے وہ سوال پوچھیں گے اور اس کا جواب اس دنیا سے لے کر جائیں میں اور آپ ہم اس کشتی کے اندر سوار ہیں ہم اس کشتی کے اندر سوار ہیں آیا آپ کے خیال میں وہ جارج سمتھ سے پوچھیں گے کوئی سوال یہاں پہ تو کوئی جارج سمتھ نہیں ہے نا آیا جارج سمتھ سے کوئی امام علی علیہ السلام سوال پوچھیں گے نہیں پوچھیں کیوں پوچھیں کوئی ریزن بنتی ہے Is it natural for Imam Ali alayhi salam to ask a question to George? It's not natural. How would Hazrat Isa alayhi salam ask? Would that be a natural question for him to ask? He will definitely ask. He will ask every single pope that ever existed, every single priest, reverend, any individual who called himself or herself Christian, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam would ask, did I say that I was the Son of God? No. Did I say that I was God? No. Then why did you believe me to be the Son of God or God? It's a natural question. And you know what the answers would be, most of the people's responses? A Christian would be replying, you know, Christ, actually what happened is that it wasn't me, it was actually the priest who I went to listen to, and this priest told me that you are the Son of God. This priest told me that you are God. And I kept going every single Sunday, and whenever I was there, they gave me your flesh and your blood, and I kept eating and drinking. It's not really my fault. What is Hazrat Isa alayhi salatu wasalam going to reply? Jesus Christ is going to say, so basically what you're trying to tell me is that you have no fault. Abhi kasoor hai. If that person was saying that I am the Son of God, did Allah subhanahu wa ta'ala did not give you power of reasoning that even a 5-year-old person could say that I'm not the Son of God or God? Yani ek 5 saal ka bachcha is baat ke bare mein soch ke aapko bata sakta hai ki main khuda ka beta ya khuda nahi hu. کہ جب اس 5 saal کے بچے کو آپ یہ بات بتائیں گے کہ میں کسی کو دعا کسی کو میں پکارتا ہوتا تھا کسی سے میں سوال کرتا ہوتا تھا کسی کی میں عبودیت کرتا تھا کسی کی میں عبادت کرتا تھا تو وہ 5 saal کا بچہ لوٹ کے آپ کو یہی کہے گا نا کہ اگر وہ کسی کی عبودیت کرتے تھے تو پھر وہ خدا ہے خود خدا نہیں ہے تو اگر اس 5 saal کے بچے کی حد تک بھی آپ نے بلوغ نہیں کیا یعنی آپ کی عقل نے 5 saal کے بچے کی عقل تک بھی بلوغ نہیں کیا تو اس میں قصور اس پریسٹ کا نہیں بلکہ آپ کا ہے اسی طرح سے ایک اور آپ کو سینیریو دے دیا جائے میں پہنچتا ہوں مولا کے پاس مولا مجھ سے سوال کرتے ہیں حسن آپ نے خدا کی اطاعت اس کی عبادت آیا آپ نے اس کی عبودیت کی سوال نیچرل ہے خلیفۃ اللہ ہے حجت اللہ ہے سوال نیچرل ہے میں کہوں مولا میں نے ایکچولی نہیں کی ہوا یہ کہ میں گیا ایک مجلس میں مجھے کہا گیا کہ اگر آپ کی ولایت کا اقرار کر دیں اس کے بعد میں پاکستانی ڈراموں کے اندر ایکٹنگ بھی کر سکتا ہوں وہاں پہ نامحرم کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتا ہوں نامحرم کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور اس اداکاری کے اندر خدا کے جتنے قوانین ہیں اس کو توڑ بھی سکتا ہوں مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر میں آپ کی ولایت کا اقرار کر لوں اور اس اقرار کرنے کے بعد میں یہ کام کر سکتا ہوں اور جو دل چاہے کر سکتا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی یا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ حتیٰ مسٹر 10% بھی بن جائیں یعنی آپ اپنے آپ کو برٹش کورٹس کے اندر انسینٹی کا کلیم بھی کر دیں اور وہ کورٹ آپ کو انسین سرٹیفائی بھی کر دے اور آپ پورے کے پورے جو غربا ہیں جو فقیر ہیں ان کا خون بھی چوس لیں اور حرام کے پیسے سے ایک بڑی کوٹھی بنا کے اس پہ یہ بھی لکھ دے ہاذا من فضل ربی, اور اگر میں آ کے مجلس عزا کے اندر ماتم اور رولوں تو میں پھر سارے وہ کام کر سکتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ہم اگزامپلز دے رہے ہیں وہ آپ کو مجلس عزا میں ملیں گے. حتیٰ اس حد تک جن لوگوں نے عراق میں یو ایس آرمی کے اندر جن جہازوں کو چلا کے اڑا کے عراق کے اندر بغداد کے اندر بمز کو گرایا, وہ لوگ آپ کو امریکہ کے کچھ شہروں میں ان حسینیوں کے اندر ماتم اور عزائے امام حسین کرتے نظر آئیں گے, جنہیں خود بم گرائے امام حسین کی عزا. تو اب کیا ہوگا ادھر؟ امام would say, did you not have the power of reasoning for at least a 6-year-old child? That a 6-year-old child understands that if you break the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no kinship, that there is no such thing that with our relations it would be favoritism. Does a 6-year-old understand favoritism or no? Does a 6-year-old understand favoritism or no? Of course. Ek 6 saal ka bachcha favoritism ko samajhta hai ya nahi samajhta? سمجھتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ چار بھائی ہیں, چار بھائی ہیں, ان تین جو ہیں تین بھائی نہ کبھی ہوم ورک کرتے ہیں, نہ کبھی علم کو سیکھتے ہیں, نہ کبھی کلاس میں اٹینٹیو بیٹھتے ہیں, نہ کبھی ان کی رپورٹ کارڈز اچھی آئیں, ان تینوں کو ماں باپ نے فیورٹزم دے کے انعامات دے دیے, اور میں جو کہ کام بھی کرتا رہا, ہوم ورک بھی کرتا رہا, اپنی کلاس میں اٹینٹیو بھی رہا, میری رپورٹ کارڈز بھی اچھی رہی, مجھے کوئی تحفہ کوئی انعام نہیں ملا. یہ 6 سال کا بچہ سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہماری مشکلات بہت زیادہ ہیں. اور اگر کوئی شخص مجھے آ کے یہ کہتا ہے کہ ہماری بہت کم مشکلات ہیں, تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آئی سائٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ روز محشر میں اندھے اٹھائے جائیں گے, دنیا میں ان کی آنکھیں تھیں, اور ان کو اندھا اس لیے اٹھایا جائے گا کہ دنیا میں بھی جو ان کی آنکھیں تھیں انہوں نے اس سے دل کی آنکھوں کو نہیں کھولا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہم جس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں, آخر الزمان کے مصائب اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ احادیث میں یہ ملتا ہے کہ کوئی ہر شخص جو ہے وہ صبح کو مومن اٹھے گا لیکن رات کو فاسق فاجر سوئے گا. اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اپنے ایمان کو انسان اتنی ہی دیر اپنے ہاتھ میں رکھ سکے گا جتنی دیر وہ ایک جلتے ہوئے کوئلے کو رکھ سکتا ہے. یعنی کوئلہ ہاتھ میں جتنی دیر بھی, اب اگر کوئی بہت زیادہ پین کو سہنے والا ہے, صبر اور برداشت والا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کوئلے کو 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ کیا رکھ لے, لیکن جنرل پبلک تھوڑا سا کوئلہ, جلتا ہوا کوئلہ ایک دم سے پھینک دیں گے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آخر الزمان ہے, یا تو پھر نہیں ہے. اگر ہمیں ایمان کو رکھنا اتنا مشکل نہیں لگ رہا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو آخر الزمان نہیں ہے, کیونکہ آخر الزمان میں یہ کام ہونا ہے اور ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں, ہم تو ایمان کو ایسے لیے پھرتے ہیں بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمارے لیے تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہے, ہمارا ایمان تو جس طرح سے صبح ہوتا ہے اسی طرح سے شام کو ہوتا ہے, جس طرح سے 60 سال پہلے تھا اسی طرح سے کیا آج ہے, کوئی مشکل ہی نہیں. اگر یہی ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو, ان مصائب کو ابھی تک درک نہیں کر پائے. ہمارا سروائیول اس آخر الزمان کے اندر منطبق ہے قرآن کے ساتھ. ہمارا سروائیول اس آخر الزمان کے اندر منطبق ہے کہ ہم اتصال کریں اپنے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ اتصال روحی بھی ہونا چاہیے, قلبی بھی ہونا چاہیے, ذہنی بھی ہونا چاہیے, اور اعمال میں بھی ہونا چاہیے. اگر کسی ایک چیز کو ہم چھوڑ دیں گے, ہم اس سیلاب کے اندر ڈوب جائیں گے. یہ ہماری ضروریت, یعنی ضروریات میں سے ہماری, ہم محتاج ہیں, ہم بے بس ہیں. زبان کے حوالے سے بات ہونی تھی, امام کا رسالہ حقوق, صلوات پر محمد وال محمد پر. ہاں, اور نعرہ حیدری کی بہادری سے بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اگر نعرہ حیدری کا معنی کوئی بتا دے, کیونکہ ہم لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے, اور یہ اتنی ایک عظیم چیز ہے کہ اگر اس کی معرفت آ جائے تو واقعاً ہم ہر روز کو عاشورہ اور ہر زمین کو کربلا بنا سکتے ہیں. ہم ہر روز کو عاشورہ اور ہر زمین کو کربلا بنا سکتے ہیں. مجھے نعرہ حیدری کا کوئی معنی بتائے, ان کے لیے ہم اونچی صلوات پڑھیں گے جو بھی بتائے گا. ابھی آدھا گھنٹہ لگا کے یہی سمجھایا کہ بغیر کام کیے کوئی انعام نہیں ملتا. ابھی تک ہم اسی ذہنیت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بغیر کام کیے ہمیں انعام مل جائے گا. ابھی آدھا گھنٹہ ہم نے اسی میں لگایا ہے کہ بغیر زحمت کے انعام نہیں ملتا, پہلے بتائیں گے تو پھر صلوات ہے. نعرہ حیدری کا معنی بتائیں. اگر یہ دیکھیں, اگر تو آپ شائع ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتی بات, لیکن اگر نہیں پتا تو پھر یہ آخر زمان کی مصائب میں سے ہے نا, کہ جو یعنی جنہوں نے بچپن سے جب ماں کی گود میں تھے, آغوش میں تھے, اس نعرہ کو سننا شروع کیا, یعنی ماں نے ہمیں دودھ دیا اس نعرے کو سن سن کر, اور اگر آج 40-50-60 سال کے بعد بھی ہمیں اس نعرے کا معنی نہیں پتا, یہ آخر زمان کے مصائب ہیں. یعنی نعرہ حیدری کا معنی, نعرہ حیدری یعنی وہ نعرہ جو بہادری کا نعرہ ہے. حیدر بہادر, حیدری بہادری, نعرہ حیدری یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری, وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو بزدل سمجھ رہے ہیں یا جو اپنی شجاعت کو بڑھانا چاہتے ہیں, وہ اس نعرے کو لگائیں, وہ اس نام کو لیں جو بہادری کا تجسم ہے. Who is the epitome, who is the statue of bravery, call that being's name so that you in your heart who feel cowardness, who feel that you can increase in your bravery, the bravery can come inside. When we do that and this cowardness of being scared of death, being scared of oppressors, being scared of losing of wealth, being scared of losing of health, being scared of everything, of snowstorm, of everything, economy, of our jobs, every single thing that we are afraid of, when we say Narai Hadri Ya Ali, everything goes away. Nare Hadri Yari. Everything goes away and the person is reborn as a brave man. جب اس نعرے کو لگاتے ہیں تو وہ انسان دوبارہ جنم لیتا ہے. اب اس کا جنم ایک بزدل کا نہیں ہے بلکہ ایک بہادر کا ہے. اب اس کے سامنے وقت کا تاغوت آ جائے, اس کے سامنے مفلسی آ جائے, اس کے سامنے فقیری آ جائے, اس کے سامنے کوئی اس دنیا کے مصائب آ جائیں وہ بہادر ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور اس کا ہر روز عاشورہ بن سکتا ہے اور جس زمین پہ بھی ہو وہ کربلا بن سکتی ہے. Imam says that it is the right of your tongue that you should consider too respectable to utter obscene language. یعنی اپنی زبان کا آپ اتنا احترام کریں کہ زبان کو اتنا محترم جانیں کہ اس زبان کو بے حرمتی کے لیے، فحش کے لیے، نامناسب الفاظ کے لیے استعمال نہ کریں. ہمیں وہ کپڑا چلیں جو کپڑا علم کا کپڑا بن جائے وہ اب کپڑا نہیں رہتا، وہ اب کپڑا نہیں رہتا، وہ کپڑے کی جنس بدل جاتی ہے. یعنی عجیب ہے نا کہ پہلے کپڑا تھا لیکن جیسے حضرت عباس کے نام سے منسوب ہوا. صحیح طرح سے سوال آپ کو پتہ نا کہ اس کام میں جب آپ سلوات پڑھتے ہیں تو خدا اور ملائکہ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں کرتے. ملائکہ کی آواز ہم نے آپ کو کل بتایا جتنی اونچی ہوتی ہے ان کی صلوات کی، اگر آپ کے کانوں میں ایک یا دو سیکنڈ کے لیے بھی آ جائے تو آپ اسی وقت آپ کی روح اس دنیا سے چلی جائے. یعنی پوری کائنات اتنی زور سے گونج رہی ہے، پوری کائنات اتنی اس آواز سے اتنی زور سے گونج رہی ہے کہ خدا نے اس آواز کو چھپا لیا ہے ان کانوں سے کہ جو سہ نہیں سکتے اس کو. جس طرح سے سورج کی شعائیں اتنی تیز ہیں کہ اس زمین کو بچانے کے لیے اس نے اوزون بنا دی، اگر اوزون نہ بناتا یہ زمین پھٹ جاتی، یہ زمین تباہ ہو جاتی. وہ ملائکہ کی آواز جو صلوات کی ہے اس نے ہمارے کانوں سے چھپا دی. اگر وہ کان میں کبھی ایک یا دو لمحے کے لیے بھی آ جائے ہر انسان، ہر مخلوق اس دنیا سے چلی جائے. ملائکہ یعنی جب امام نے کہا نہج البلاغہ میں کہ خدا نے اتنے ملائکہ کو خلق کیا ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک سجادے کی جگہ نہیں، اس پوری کائنات میں ایک سجادے یعنی ایک اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان نماز پڑھ سکے. ابھی ماشاءاللہ سے لوگ ہیں، امیجن کریں کہ ادھر اتنے زیادہ لوگ ہوتے جس طرح سے شام غریبہ میں یا عاشورہ میں ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے اور اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا اس کو جگہ نہ ملتی. اب آپ تصور کریں اس پوری کائنات کو، اس پوری کائنات میں اتنے ملائکہ ہیں، اتنے ملائکہ ہیں کہ جگہ نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص نماز پڑھ سکے. اب اتنے ملائکہ جب صلوات پڑھتے ہیں، جب اتنے ملائکہ پوری کائنات میں مل کر صلوات پڑھتے ہیں کس کے ساتھ؟ اس خالق کے ساتھ جس نے ان کو بنایا. تو کائنات کے اندر کبھی وہ آواز اگر کسی مخلوق کے کان میں چلی جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو کم سے کم ایسی صلوات پڑھنی چاہیے جس میں ملائکہ کا دل خوش ہو کہ یہ کام میں واقعا ہمارے بھی شریک ہیں. واپس آتے ہیں جہاں سے گئے تھے، کپڑا اس کی جنس صنف بدل جاتی ہے. پہلے کپڑا تھا لیکن جیسے علم سے لگا ایک نشانی، ایک خدا کا شعار، ایک نشانی وفا بن گیا. یعنی وہی کپڑا جو کہ پہلے کپڑا تھا اب پیکر وفا بن گیا. کس لیے پیکر وفا بنا, کس لیے مقدس بنا, کس لیے اس کی تقدیس ہوگی, کس لیے اس کو ہاتھ لگا کے لوگ اپنے ہاتھ کو چوم کے ماتھے پہ رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت وفا سے ہو گئی ہے, اس کی نسبت وفا سے ہو گئی ہے, اور اس وفادار کا نام ہے غازی عباس. اس کا نام ہے غازی عباس. اس کپڑے کی نسبت جب وفا سے ہو جائے تب یہ مقدس بن جاتا ہے. اب اس کپڑے کو آپ پیار کریں گے, ہاتھ لگائیں گے, لیکن اس کپڑے کو اور کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یعنی کبھی آپ نے دیکھا کوئی مومن جو اپنی زری سے علم کے کپڑے کو اتار کے معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنے ٹیبل کو صاف کرے؟ کبھی دیکھا؟ ایسا نہیں دیکھا. تو وہ زبان جو خدا نے اپنی تقدیس کے لیے, وہ زبان جو خدا نے اپنی تسبیح کے لیے, وہ زبان جو خدا نے اپنی سچائی کے لیے, وہ زبان جو اس نے فضائل اہل البیت کے لیے, وہ زبان جو اس نے فضائل امام علی کے لیے, وہ زبان جو اس نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے, وہ زبان جو اس نے اپنی صفات کو اپنی زبان اس زبان سے کہنے کی, یہ زبان اتنی مقدس تھی, تو پھر یہ اس انسان نے اس اتنی مقدس چیز کو فحش کے لیے, گالی کے لیے, غیبت کے لیے, توہین کے لیے کیوں استعمال کیا؟ یہ زبان جو اس نے اپنی تقدیس کے لیے خلق کی, یہ زبان جو اس نے اپنی تسبیح کے لیے خلق کی, یہ زبان جو اس نے خلق کی کہ علی کا نام آئے, فاطمہ کا نام آئے, زینب کا نام آئے, سکینہ کا نام آئے, عباس کا نام آئے, زین العابدین کا نام آئے, تو پھر انسانیت نے کیوں اس زبان کے تقدس کو گرایا؟ جس زبان سے زینب کا نام لے لے کوئی, جس زبان سے کوئی زینب کا نام لے لے, وہ پہلے زبان ہو سکتی ہے لیکن اب یہ زبان صبر کا پیکر بن گئی ہے. اور صبر کے پیکر کو جو انسان فحش کے لیے, غیبت کے لیے, جھوٹ کے لیے استعمال کرے, وہ اس کام سے کم تر نہیں جو علم کے کپڑے کو اپنا ٹیبل صاف کرنے کے لیے استعمال کرے. کیسی انسانیت ہے, یہ کس ہم مقصد تک پہنچے, یہ کس طرح سے خدا کا شکر کیا, یہ کس طرح سے ان پیارے ناموں کی لاج رکھی. ارے وہ نام جو ملائکہ کی زبان پر ہے, وہ نام جو ان کے خالق کی زبان پر ہے, جب آپ سید الساجدین کہتے ہیں, زین العابدین کہتے ہیں, اس زبان سے جب یہ لفظ آیا, سننے والے کے ذہن میں ایک تصویر بنی. جب زین العابدین کہا, جب سید الساجدین کہا, سننے والے کے ذہن میں ایک تصویر بنی. وہ تصویر کیسی ہے؟ وہ 23 سال کے جوان کی تصویر ہے لیکن اس کی کمر جھکی ہوئی. وہ تصویر کیسی ہے؟ وہ 23 سال کے جوان کی تصویر ہے لیکن اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اس کی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے گردن میں ایک لوہے کا توک ہے. وہ 23 سال کا جوان اس بیماری میں لاغر ہو چکا ہے. وہ 23 سال کا جوان کربلا سے کوفہ تک اس تپتی ہوئی ریت پہ چلا ہے. وہ نوجوان جس کے اندر غیرت علی, جس کے اندر غیرت علی, یہ غیرت علی کون سی غیرت تھی؟ یہ غیرت وہ تھی کہ جب زینب گھر سے باہر آتی تھی تو اگر کہیں چراغ لگے ہوتے تھے تو غیرت علی ان چراغوں کو خاموش کر دیتی تھی. خاموش کیوں کرتی تھی؟ کہ کوئی نامحرم میری بیٹی کے سائے کو نہ دیکھ سکے. کس تصویر میں جو 23 سالہ جوان ہے اس کی نہ کہ صرف گردن جھکی ہوئی ہے بلکہ دل شکستہ ہے. دل اس کا ٹوٹا بہت جگہ پہ, بہت جگہ پہ ٹوٹا نا. میرا وہ مولا جو 35 سال روتا رہا, یہ 35 سال کیوں رویا کبھی سوچا ہے؟ یہ 35 سال اس لیے رویا کہ اس کی غیرت اس کو لڑاتی رہی. اس کی غیرت اس کو لڑاتی رہی. کیوں رولایا؟ کیونکہ اس نے وہ منظر دیکھے تھے نا, منظر دیکھے تھے. ایک تو منظر وہ تھا جب اس کا دل ٹوٹا, جب باپ آیا اپنی داڑھی کو سرخ خضاب لگا کر, اپنی داڑھی کو سرخ خضاب لگا کے 6 ماہ کے علی اصغر کا خون چہرے پر, بال کھلے ہوئے, بالوں کے اندر کربلا کی ریت, کمر, ہاں کمر اب اس باپ کی جھکی ہوئی ہے لیکن اس باپ کی گردن میں توک نہیں بلکہ اس باپ نے اپنے زانوؤں پہ کمر بنی ہاشم کا سر رکھا تھا. اس نے حضرت عباس کے قلم شدہ لاشے کو دیکھا تھا, کمر جھکی ہوئی. بابا کو دیکھتے ہیں کہ بابا نے جو کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی پھاڑا ہوا ہے. بابا سے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کے جو کپڑے ہیں یہ خون آلودہ کیوں ہیں, یہ پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بابا کیا جواب دیتے ہیں کہ میرا مریض بیٹا علی اکبر کہاں. کیا جواب دیا؟ علی اکبر نہیں ہے, علی اکبر نہیں ہے, عباس کدھر ہے؟ حضرت عباس نہیں ہے, حتیٰ علی اصغر بھی نہیں ہے میرے بیٹے. میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنے آیا ہوں, میری وصیتیں سن لو. What I ask of you to be patient. میرے بیٹا صبر کرنا. ہائے امام حسین, آیا آپ کو پتا کہ اس بیٹے کو جو آپ صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں, آیا شام کے بازاروں میں بیویوں کو چلتا ہوا دیکھا؟ آیا ان کے ہاتھوں میں رسن کو بندھے ہوئے دیکھا؟ آیا ان کو ایک رسی میں پروئے ہوئے دیکھا؟ آیا ان کو زندان میں راتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا؟ آیا ان کو پاکوں کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا؟ آیا آیا دیکھا سکینہ کو کس طرح سے ہاتھوں سے یہ بیٹا قبر کھود کے دفن کرے گا؟ یہ بیٹا جس کو صبر کرنا ہے اس کو مولا نے آپ کے لیے بھی کچھ کہا. کل میں نے کہا نا کہ یہ کتنا کریم خاندان ہے, کتنا کریم خاندان ہے, کتنا پیار کرنے والا خاندان ہے. اس مصیبت کے اندر باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا جب مدینہ جانا, ابھی آپ کے ذہن میں تصویر آئی, یہ بیٹا اس حالت میں مدینہ واپس نہیں گیا. اس بیٹے کے گلے میں وہ زخم تھے جو حضرت باقر نے غسل دیتے ہوئے بھی دیکھے. اس بچے کے, اس بیٹے کے بازوؤں میں وہ زخم تھے جو 35 سال کے بعد بھی ان کے نشان نہیں گئے. اس بیٹے کی کمر پہ ان تازیانوں کے نشان تھے جو 35 سال کے بعد بھی نہ گئے. لیکن اس بیٹے کے کمر پہ کچھ اور زخم تھے, کچھ اور نیل تھے, جو کہ امام باقر کو سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کیوں آئے. جب انہوں نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سید الساجدین, یہ زین العابدین, یہ زخم وہ ہیں جو اس بوجھ کو اٹھا اٹھا کر پڑے. جب وہ راتوں کو چھپ چھپ کے نکلتا تھا, ان فقراء کو, ان غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, اور یہ کھانا کھلاتا تھا, جب کھاتا تھا تو روتا تھا, جب کھانا دیتا تھا تو روتا تھا, کھانا جب خود کھاتا تھا تو اپنے بابا کی بھوک, اپنے بچوں کی بھوک, سکینہ کی بھوک ستاتی تھی, اور جب کھانا دیتا تھا تو یاد آتا تھا کہ شام کے زندان میں 50 لوگوں کو 20 لوگوں کا کھانا ملتا تھا. یہ بیٹا ابھی بہت کچھ کرے گا, یہ بیٹا ابھی بہت کچھ کرے گا. اس بیٹے کا دل جب ٹوٹتا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں امام کا دل سب سے زیادہ کہاں پہ ٹوٹا, امام کا دل ٹوٹا جب, آپ کو پتہ نا کہ شام کے بازار کو جب سجایا گیا, باہر قافلے کو روکا گیا, وہ حالت ان کے چہرے کی زرد, آپ کو پتہ. لیکن سب سے زیادہ میرے مولا کا دل کہاں ٹوٹا, جب اس نے دیکھا کہ سکینہ نے اپنے کٹے, اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو گود میں رکھ کر اس کے اوپر آنسو بہائے اور اس کے سر کو اٹھا کے اپنی گالوں سے رکھا. وہ سکینہ کی گالیں جو گرم تھیں باپ کی گالوں کی طرح جب ہو گئی, سکینہ وہاں پر گر گئی. یہ کیا دیکھتا مولا ارد ارد گرد دیکھتا ہے, بی بی رو رہی ہے, بچے رو رہے ہیں, یہ کیا بے آسانی, یہ کیا غربت, کفن کہاں سے لاؤں گا, غسل کہاں سے دوں گا, سکینہ چلی گئی. خدایا ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. خدایا وہ زخم جو میرے مولا کے جسم پہ تھے, جو کہ 35 سال کے بعد بھی صحیح نہ ہوئے, میرے مولا ان زخموں کے صدقے امام زمان کو جلد از جلد لے آ. میرے مولا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر, ہمارے باہمی اتفاق کو, پیار و محبت کو بڑھا, ہمارے مراجع کی زندگی کو طولانی کر, ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھ, انقلاب اسلامی کی حفاظت کر, امام خامنہ‌ای کی زندگی کو طولانی کر, ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا, ان کی رہبریت کے نیچے ہم نے سب کو یکجا کرنا, امام کا ظہور جلد از جلد کر دینا, دشمنان اہل بیت کو اپنی رحمت سے دور کرنا, ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنے عظیم عذاب کے اندر داخل کرنا. ماتم حسین.
میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جا خون رونے لگا, سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. میں سوچ सोचता हूँ के आबिद का हाल क्या होगा, गले के ताक ने आबिद को क्या झुकाना था, गले के ताक ने आबिद को क्या झुकाना था, वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा, वो जुल्म देखे हैं सजाद ने हुसैन के बाद, वो जुल्म देखे हैं सजाद ने हुसैन के बाद, मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा। या हुसैन,
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।